غیر ممالک یا سعودی عرب کے کسی شہر سے کاروبار یا عارضی ڈیوٹی کے لیے مکہ مکرمہ آنے والے حضرات کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ کی نیت کریں تو انہیں جارانہ یا تنعیم جا کر احرام باندھنا چاہیے۔ حدود حرم میں مستقل رہائش پذیر مقامی باشندے عمرہ کا احرام اپنی رہائش گاہ سے باندھ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین یا تاجر حضرات کے لیے احکامات وہی ہیں جو مکہ معظمہ میں رہائش پذیر مقامی باشندوں کے۔ تو اب لوگ دو طرح کے ہو گئے نا، ایک کون جو مقامی ہیں اور ایک وہ جو اپنے کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، مثلا 2 مہینے 6 مہینے کے لیے، یا ایک یہ ہے کہ وہ جو چھپ چھپا کے رہ رہے ہیں زیادہ لمبی نیت کے لیے۔ تو اب وہ کس میں آ جائیں گے؟ مقامی کی اس میں آ جائیں گے۔ لیکن وہ جو گئے ہی صرف عمرے کے لیے ہیں اور عمرہ کر کے فوراً مدینہ جا رہے ہیں یا واپس مدینہ سے 2-4 دن اور آ کے رہ رہے ہیں، تو یہ کس میں آ جائیں گے؟ عارضی ان لوگوں میں۔ اور ان کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہاں جا کر احرام باندھ کر دوبارہ آئیں۔ حدود حرم کے اندر عارضی طور پر مقیم یعنی بیرونی خواتین اگر ایام حیض کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکے تو ایام حیض ختم ہونے کے بعد حدود حرم سے باہر تنعیم یا جارانہ جا کر احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتی ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا اہلت بعمرۃ فقدمت ولم تطف بالبیت حتی حاضت فنسکت المناسک کلہا وقد اہلت بالحج فقالت لہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النفر یسعوکی طوافکی لحجکی وعمرتکی فابت فبعث بها مع عبد الرحمن الى التنعیم فاعتمرت بعد الحج رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھا، مکہ مکرمہ آئیں، ابھی بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا تھا کہ حائضہ ہو گئیں، لہذا طواف کے علاوہ باقی مناسک حج ادا کیے اور حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے روانگی کے دن حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہارا طواف یعنی افاضہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عائشہ نہ مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ انہیں تنعیم بھیج دیا، جہاں سے وہ احرام باندھ کر مکہ آئیں اور حج کے بعد عمرہ ادا کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے صرف یہ بات نہیں پتہ چلتی، اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ یہ کہ خواتین اپنے دینی حقوق کے لیے اصرار کر سکتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سب صحابہ کرام اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے سب حج کر کے نکلنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، قافلہ تیار تھا، اور ایک خاتون نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک ہم بھی آپ جتنی عبادت نہ کر لیں، کیونکہ وہ سب عمرہ اور حج کر کے جا رہے تھے، لیکن یہ عمرہ نہیں کر سکی تھی، صرف حج کیا تھا انہوں نے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی عمرہ کروں گی، اور سب کے سب انتظار میں بیٹھے۔ یہ اونٹ پر بھائی کے ساتھ گئیں باہر جا کر حرم کے، دوبارہ احرام باندھا، آئیں، عمرہ کیا اور پھر قافلے کے ساتھ ملی اور سب لوگ روانہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، ہو گیا، اگر کوئی نہیں کر سکا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو سب کو روک کے انتظار کرائے، فلائٹس کینسل کروائے۔ یہ مذاق کر رہی ہوں، کہیں آپ یہ شروع ہو جائیں اور سب کو پریشان کریں کہ حضرت عائشہ کی ہم نے حدیث پڑھ رکھی ہے، تو ایسا نہ ہو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس سے صرف ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے عورت کو مقام کیا دیا ہے، عزت کیا دی ہے، اس کو احترام کیا دیا ہے، اور اس کی بات کو وزن کتنا دیا ہے۔ اگر آپ سچی بات بتائیں، آج کے مردوں میں سے کوئی دیندار یا نہ دیندار کوئی بھی ہو، کیا اتنا پیشنس رکھتا ہے اپنے اندر، یا اتنی اہمیت دے گا اپنی بیوی کو کہ ہاں ٹھیک ہے تم یہ نیکی کرنا چاہتی ہے تو کر لو، ہم سب انتظار کرتے ہیں۔ پھر بھی عورتیں پتہ نہیں کیوں شکایتیں کرتی ہیں کہ ہمارا اسلام میں کوئی مقام اور احترام نہیں۔ بار بار تنعیم یا جارانہ سے احرام باندھ کر بکثرت عمرے کرنا سنت سے ثابت نہیں، میقات پہنچ کر احرام باندھنا افضل ہے، لیکن میقات سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول بیداؤکم ھذہ اللتی تکذبون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا ما اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد یعنی ذی الحلیفہ رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بیدا وہ جگہ ہے مسجد ذوالحلیفہ سے آگے مکہ کی طرف، جس کے بارے میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلط بات کرتے ہو. کچھ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ نے بیدا سے احرام باندھا، حالانکہ آپ نے مسجد ذوالحلیفہ کے نزدیک احرام باندھ کر لبیک پکارنا شروع کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. النافعن عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ اہل من بیت المقدس رواہ الشافعی. حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیت المقدس سے احرام باندھا، اسے شافعی نے روایت کیا. اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ ضروری نہیں کہ عین میقات کے اوپر پہنچ کے آپ احرام پہنے، آپ اس سے بہت پیچھے مثلا پاکستان سے بھی اپنا وہ ڈریس پہن کے آپ چل سکتے ہیں، لیکن میقات سے پہلے پھر نیت کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. یعنی لباس تو آپ جب چاہیں پہن لیں، لیکن نیت میقات سے پہلے ضروری ہے. حج یا عمرہ ادا کرنے والا بغیر احرام میقات سے گزر جائے تو اسے واپس اسی میقات پہ جا کر احرام باندھنا چاہیے جس سے گزر کر آیا ہے. ان ابی الشعثاء رضی اللہ عنہ انہ رآ ابن عباس رضی اللہ عنہما یرد من جاوز المیقات غیر محرم رواہ الشافعی. حضرت ابو الشعثاء سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھا، جو شخص احرام باندھے بغیر میقات سے گزر جاتا اسے میقات پہ واپس لوٹاتے تاکہ احرام باندھ کر آئیں. اسے امام شافعی نے روایت کیا ہے. حج یا عمرہ کرنے والا بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے اور پھر اس کے لیے میقات پہ جانا ممکن نہ ہو، مثلا اگر آپ کبھی ایسا کر چکے تو اسے ایک بکری ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کرنی چاہیے اور احرام پہن کر حج یا عمرہ ادا کرنا چاہیے. مثلا مس انڈرسٹینڈنگ سے یا غلطی سے، یا مثلا یہ کہ وہ شخص سو گیا جہاز میں اور جہاز گزر گیا میقات سے اور جب اترے تو ہوش آئی کہ احرام تو نیت رہ گئی یا لباس رہ گیا، اب وہ جہاز کو نہیں پلٹا سکتا، خود بھی نہیں جا سکتا، اب کیا کرے؟ ایک بکری ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ دم دینا. حج یا عمرہ کی نیت نہ ہو تو احرام باندھے بغیر میقات سے گزرنا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا جائز ہے. یعنی یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ ہو رہا ہے کہ بسا اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید کبھی بھی مکہ احرام کے بغیر اندر جا ہی نہیں سکتے. یہ یونیفارم ہے مکہ داخل ہونے کا، ایسا نہیں ہے. یہ یونیفارم ہے حج یا عمرہ کرنے کا. جو کسی اور کام سے جا رہا ہو، حج یا عمرے کا ارادہ نہ ہو، وہ عام ڈریس میں بھی جا سکتا ہے. عن جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وقال قطیبۃ دخل یوم فتح مکہ وعلیہ امامۃ سوداء بغیر احرام رواہ مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور حدیث کے ایک راوی قطیبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ پگڑی تھی اور آپ بغیر احرام کے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کیوں نہیں احرام پہنا تھا آپ نے؟ مکہ فتح کرنے جا رہے تھے، کسی اور غرض سے جا رہے تھے، حج عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے. ٹھیک ہے. میقات زمانی، عمرہ کا احرام سال کے کسی بھی حصے میں باندھا جا سکتا ہے. حج کے مہینوں یا حج کے دنوں میں عمرہ کا احرام باندھنے سے حج فرض نہیں ہوتا. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال فی کل شہر عمرۃ رواہ الشافعی. حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمرہ ہر مہینے میں ادا کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی منتھلی، جیسے وہ لوگ رہتے ہیں جدہ وغیرہ میں، تو وہ تو ہر ہفتے چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے، اور اگر کوئی ہر مہینے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اسے شافعی نے روایت کیا. یعنی کوئی خاص موسم نہیں یا خاص وقت نہیں، جب جس کا دل چاہے. حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھنا چاہیے. حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج. قرآن پاک میں آتا ہے نا الحج اشہر معلومات. ٹھیک، حج کے مہینے معلوم ہیں اور وہ یہی ہیں. عن ابن جریج قال قلت لنافع رضی اللہ عنہ سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسمي أشهر الحج؟ قال نعم، كان يسمي شوال ذو القعدة وذو الحجة. قلت لنافع فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟ قال لم أسمع في ذلك منه شيئا. رواه الشافعي. حضرت ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے دریافت کیا، کیا تم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو حج کے مہینوں کا نام لیتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت نافع نے کہا ہاں، حضرت عبداللہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کو حج کے مہینے شمار کرتے تھے۔ میں نے حضرت نافع سے پوچھا اگر کوئی شخص ان سے پہلے حج کا احرام باندھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت نافع نے کہا میں نے اس بارے میں ان سے کچھ نہیں سنا، ایسا کرنا بھی جائز ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال من السنتی اللہ یحرم الرجل بالحج الا فی اشہر الحج، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ آدمی حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات جس کا آپ نے سوال بھی کیا تھا اور وہ یہیں واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ جو بار بار وہاں پہنچ کر عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں۔ صرف ایک روایت ہے حضرت عائشہ کی، اس سے کوئی استفادہ ایسا ہی مجبور کر لے تو بہتر ہے، ورنہ یہ کہ انسان طواف کثرت سے کرے اور نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، تو اس کا بھی بہت اجر اور ثواب ہے، بجائے اس کے کہ بار بار وہاں سے سفر کر کے ایک تکلفاً ایک عمرہ کرتا رہے۔ عموماً جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں ایک عمرہ وہ کر لیں جب یہاں سے جاتے ہیں مکہ، اور دوسرا مدینہ سے واپسی پر پراپر طریقے سے کرے، الا یہ کہ اگر کسی کی کوئی اور مشکل ہو، ایسی ہی معذوری جو حضرت عائشہ کی تھی، تو وہ اور بات ہے۔ انواع الاحرام، اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کہتے ہیں احرام تو لفظی معنی کیا بنا؟ حرام کرنا۔ تو احرام کی اصل روح بھی یہی ہے کہ اس میں اپنی ذات پر کچھ کاموں کو حرام کر لیا جاتا ہے ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص کام کے لیے۔ وہ کام کیا ہے؟ یا حج ہے یا عمرہ ہے۔ حج اور عمرے میں عام حالات کے برعکس کچھ کاموں کو، کچھ چیزوں کو، کچھ ایکشنز کو اپنے لیے حرام کر لیا جاتا ہے، اور یہ ایک خاص محدود وقت تک کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی کچھ قسمیں ہیں، وہ کیا ہیں اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ انواع الاحرام، احرام کی قسمیں۔ اب احرام کا لفظ بولتے ہی کپڑا نہیں ذہن میں آنا چاہیے، دو چادریں نہیں آنی چاہیے، یا کوئی خاص قسم کا سکارف نہیں آنا چاہیے۔ کیا آنا چاہیے؟ حرام کرنا۔ کچھ کام ہیں جو حرام کیے جانے لگے ہیں، جو عام حالات میں حلال ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے روزے میں کچھ کھانا پینا اور کچھ اور کام حرام کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ عام حالات میں حلال ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ایک ریچول ہے۔ احرام کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، عمرہ۔ اس میں صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ باندھنے کا لفظ ضروری نہیں کہ کسی کپڑے کے لیے آیا ہے، مراد اس سے یہ کہ عمرے کی نیت کی جاتی ہے ایک خاص لباس کے ساتھ، ایک خاص نیت کے ساتھ، ایک خاص ایکشن کے ساتھ۔ نمبر دو، حج افراد۔ اس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ نمبر تین، حج قران۔ اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ اکٹھا کا لفظ انسرکل کر لیں، یعنی ایک ہی احرام میں دونوں کام، ایک احرام دو کام، اور حج مکمل ہونے کے بعد اسے کھولا جاتا ہے، اس کے بعد انسان حلال ہوتا ہے۔ نمبر چار، تمتو۔ اس میں پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ مکمل ہونے کے بعد کھول دیا جاتا ہے۔ ایام حج میں اپنی رہائش گاہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ گویا ایک سفر میں حج اور عمرہ دو دفعہ احرام کے ساتھ، حج قران ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ لیکن ایک ہی احرام کے ساتھ. ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات؟ اتنی بات سب کو سمجھ میں آ گئی نا. افراد کا لفظ فرد، فرد کا مطلب اکیلا، اونلی. قران قرانا سے ملانا، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، یعنی عمرہ اور حج دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور ایک ہی احرام ہے. اور تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، تمتع آج کے لیے ایک مثال بھی ہے، تفعل کے وزن پر فائدہ اٹھاؤ. تو حج تمتع باب تفعل کے وزن پر کیا معنی ہے؟ فائدہ اٹھانا. کس کا؟ ایک سفر میں عمرے اور حج دونوں کا، لیکن دونوں کے لیے الگ الگ احرام. عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع فمنا من اہل بعمرۃ ومنا من اہل بحج وعمرۃ ومنا من اہل بالحج واہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج فاما من اہل بعمرۃ فحل واما من اہل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر رواه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہم حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، ہم میں سے بعض لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج اور عمرہ دونوں کا، یعنی حج قران کا، بعض نے صرف حج کا، یعنی حج افراد کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا. پس جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو گئے، یعنی احرام کھول دیا. جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا باندھا تھا وہ قربانی کے دن تک احرام ہی میں رہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب نے اپنی اپنی سہولت کے مطابق کام کیا. کیسے؟ کسی نے صرف حج کا احرام باندھا، کسی نے عمرے کا، کسی نے حج اور عمرہ دونوں کا، اور انہوں نے کب کھولا؟ قربانی کے دن جا کر، دونوں کام کر کے اکٹھے. حج قران کا احرام باندھنے کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا مسنون ہے، جسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ اس میں حج قران میں ہدی ساتھ ہونی چاہیے، یہ سنت ہے. اگر ممکن نہ ہو تو اور بات ہے. جو لوگ قربانی کا جانور مکہ ساتھ لے کر نہ جائیں ان کے لیے حج و تمتع کا احرام باندھنا مسنون ہے. تمتع اور قران باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں. ملتے جلتے کیا ہیں؟ کہ ایک ہی سفر میں دونوں ہیں. اور طریقے میں فرق کیا ہے؟ کہ اس میں پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے گا، پھر دوبارہ جب حج کا دن شروع ہوگا اس روز دوبارہ سے نیا احرام ہوگا. قران میں کیا ہے؟ ایک دفعہ جب احرام پہنا تو جب تک حج مکمل نہیں ہوا احرام نہیں کھولا اور ہدی بھی ساتھ ہوئی. جس کے پاس ہدی ساتھ نہ ہو، جیسے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو کہاں بکرے ساتھ جہاز میں بٹھا کے لے جائیں، ان کا کرایہ کہاں سے لائیں؟ تو اس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا کیا جائے؟ حج تمتع. ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمین، محرم اس کی تسمیہ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على احرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. یہ يحلل جو ہے احرام کا اپوزٹ ہے. قالت فلم يكن معي هدي فاحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحل. رواه ابن ماجه. حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے. آپ نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام میں ہی رہے، اور جس کے ساتھ جانور نہیں وہ احرام اتار دے. حضرت اسماء فرماتی ہیں میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ تھا، لہذا میں نے احرام کھول دیا. حضرت زبیر کے ساتھ ان کے شوہر ہیں, یہ قربانی کا جانور تھا اس لیے وہ احرام میں ہی رہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساق ہدیا فی حجہ رواہ النسائی. حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اپنی قربانی مدینہ سے ساتھ لے کر گئے تھے, اسے نسائی نے روایت کیا ہے. اچھا, یہاں پر ایک بات میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ عربی عبارت آپ دیکھیے تو اس میں فلیحلل ہے, نہ احرام اتارنے کا لفظ ہے, نہ کھولنے کا, نہ باندھنے کا. یہ ہماری اردو کی مشکل ہے کہ ہم کھولنا باندھنا کر رہے ہیں, ورنہ فلیحلل کا لفظ جو ہے چاہیے کہ حلال ہو جائے. فلیحرم چاہیے حرام ہو جائے, فلیحلل چاہیے حلال ہو جائے. تو مراد یہ ہے کہ اس نیت اور اس خاص لباس میں آ جائے فلیحرم, اور اس لباس کے بجائے دوسرا پہن لے اور نیت ختم کر دے تو فلیحلل ہو گیا. عربی لفظ جامع ہے لیکن اردو کے ترجمے میں یہ مشکل آ رہی ہے, اس لیے ذہن میں رہے. اگر کوئی شخص اپنے شہر یا ملک سے حدی ساتھ نہ لے جا سکے اور وہ حج قران ہی کرنا چاہتا ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے موجودہ زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں حج سے ہفتہ عشرہ قبل قربانی کے لیے فروخت کیے جانے والے کوپن اگر اپنے شہر سے خرید کر مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا جائے تو وہ قربانی کا بدل بن سکتا ہے اور حاجی حج قران کا احرام باندھ سکتا ہے. یعنی وہ ایک طرح سے جانور تو نہیں خریدا مگر وہ کوپن لے لیا, تو دیٹ از اکول ٹو دیٹ جانور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا احرام باندھا تھا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اخبرنی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرن الحج والعمرہ رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ملا کر ادا کیے, اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اچھا, یہاں ایک اور بات واضح کر, ملا کر ادا کیے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فرض کے ساتھ نفل بھی پڑھ لے. حج فرض ہے لیکن عمرہ فرض نہیں ہے. عمرہ کیا ہے؟ ایک نفل عبادت ہے, جیسے نماز میں ایک فرض نماز ہوتی ہے اور ایک نفل نماز ہوتی. تو اگر کوئی شخص فرض کے علاوہ نفل پڑھتا ہے, چار فرض پڑھے اور دس نفل پڑھے تو پڑھتا رہے ایک ہی وضو کے ساتھ یا ایک ہی مصلے پر یا ایک ہی وقت میں, تو یہ بالکل اسی قسم کا کام ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لبیک بعمرۃ وحجۃ رواہ الترمذی. حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں. یعنی جب انسان نیت کرے تو کیا الفاظ بولے, لبیک بعمرتن یا لبیک, اگر خالی عمرے کا ارادہ ہو تو کیا کہنا چاہیے, لبیک بعمرہ. اور اگر حج بھی ساتھ کرنا ہو اور یہاں سے آپ جا رہے ہو تو کیا کہیں گے, لبیک بعمرہ وحج. اچھا, آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں, آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ بول کر کہیں, آپ دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بول کر اونچے الفاظ میں کیوں کہا؟ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نیت اور ارادہ کس چیز کا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں تو جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کا بھی نام لیا جانا چاہیے کہ لبیک بحج عن فلان. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج کر رہا تھا تو اس نے کہا لبیک بحج عن شبرما. شبرما لفظ انسان کا نام ہے, تو آپ نے فرمایا یہ شبرما کون؟ اس نے کہا بھائی ہے, شاید بھائی کا نام بتایا, کہا میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا تم نے اپنا کیا؟ کہا نہیں اپنا تو نہیں کیا. فرمایا پہلے اپنا کرو پھر بھائی کا کرنا. جو حاجی قربانی کا جانور اپنی رہائش گاہ سے مکہ لے جائے وہ صرف حج قران ہی ادا کر سکتا ہے. حج تمتع کا احرام باندھنا افضل ہے, یعنی حدی ساتھ لے جانے والوں کو قران ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور تمتع کرنا افضل ہے اور اس میں سہولت بھی ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأربع مضین من ذی الحجۃ او خمس فدخل علی وهو غضبان فقلت من اغضبك یا رسول اللہ ادخله اللہ النار قال او ما شعرتی انی امرت الناس بامر فاذا هم یترددون قال الحکم کانهم یترددون احسب ولو ان استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الهدی معی حتی اشتریه ثم احل کما حلوا رواه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کی چوتھی یا پانچویں تاریخ کو مکہ پہنچے اور غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کو آگ میں ڈالے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ آپ نہ کہنا شروع کر دیں, اس لیے کہ بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہاں جی فلاں حضرت عائشہ نے کہا اس لیے ہم بھی کہہ لیں. کسی بھی انسان کی اچھی بات تو آپ لے لیں, لیکن ایسی کوئی چیز سوچ سمجھ کے لیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جا رہا ہے, کسی اور انسان کی نافرمانی یا ناراضگی پر ایسی بد دعا کسی کو نہیں دی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں علم نہیں کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کا حکم دیا اور وہ اس کی تعمیل میں تردد کر رہے ہیں, یعنی ہچکچا رہے ہیں. حکم کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا گویا کہ لوگ تردد کرتے ہیں, یعنی الفاظ یوں تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں پہلے سے وہ بات جانتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو قربانی کا جانور مدینہ سے اپنے ساتھ نہ لاتا اور یہی مکہ سے خرید لیتا. پھر جس طرح لوگوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد تمتع کے لیے احرام کھولا اسی طرح میں بھی کھول دیتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو لوگ کر کیا رہے تھے جس سے آپ ناراض ہوئے؟ کہ وہ بھی قران کرنا چاہ رہے تھے. جیسے آپ قران کر رہے تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا؟ قران. کیوں؟ کہ حدی ساتھ لائے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ جو آپ کرتے تھے لوگ بھی وہی کرتے تھے. تو بسا اوقات جب آپ یہ فرماتے کہ لوگوں یہ زیادہ بہتر ہے یہ کر لو, اور اس کے زیادہ بہتر ہونے کا علم مجھ کو بعد میں ہوا, اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے اگر کوئی کام کر بھی لیتے اور اللہ تعالی کے نظر میں اس سے بہتر کوئی کام ہوتا تو اس کو بتا دیا جاتا. اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی کہ مدینہ سے رخصت ہونے سے پہلے یہ نہیں بتایا گیا, بعد میں بتایا گیا. اب جو لوگ حدی ساتھ نہیں لائے تھے اور مکہ سے ان کو حدی خریدنا تھی, آپ نے کیا فرمایا کہ تم لوگ تمتع کر لو. لیکن لوگ ہچکچا رہے تھے اور کیا چاہتے تھے کہ ہم بھی کیا کریں, وہی جو آپ کر رہے ہیں. تو اس پر آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ لوگ تردد میں ہیں اور اس کام کے کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. اگر مجھے یہ پہلے سے معلوم ہوتا تو میں مدینہ سے حدی نہ لاتا, مکہ سے ہی خریدتا اور تمتع کرتا. اس سے بات کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ حج تمتع بہتر ہے, اور خصوصاً ان کے لیے جو دوسری جگہوں سے آئے. اب آپ دیکھیے کہ جو مکہ کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ تمتع نہیں کرتے, وہ کیا کرتے ہیں؟ افراد, کیونکہ وہ عمرہ کبھی بھی کر لیتے ہیں. باہر سے آنے والے عموماً حج تمتع کرتے ہیں, قران نہیں کرتے. بہت کم لوگ قران کرتے ہیں, اور اس کے لیے پھر شرط ہے کہ حدی ساتھ ہو. کیا سب جا سکتا ہے, خالی عمرہ کر کے آ جائیں, افراد کر لیں اور حج اور عمرہ ایک اس میں کر لیں, قران کر لیں یا تمتع کر لیں, لیکن افضل کیا ہے, بہتر کیا ہے؟ تمتع. کیونکہ یہ آخری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو پھر یہی کرنے کا حکم دیا. اچھا, یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے, دل میں لا رہے ہوں گے, یہ کیسے لوگ تھے جو بات نہیں مان رہے تھے؟ یہ انسان تھے, فرشتے نہیں تھے. ان کی تربیت ہوئی اور اس تربیت میں کبھی کبھی ایسی باتیں بھی آئیں. اس سے ہیومن نیچر سمجھ میں آتی, اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. بہت ساری چیزیں جو عموماً لوگوں کو بادر کرتی, پریشان کرتی ہیں, مگر اس موقع پر میں الحمدللہ بالکل نارمل رہتی ہوں. کبھی کبھی ہو بھی جاتی, لیکن عموماً اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ چیز مجھ میں کب سے آئی؟ جب میں نے سیرت کو پڑھا, صحابہ کرام کے حالات پڑھے, ان سے غلطیاں بھی ہوئیں کیونکہ انسان تھے, ان سے کمی بیشی بھی ہوئی. ان سے جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے, وہاں کبھی کبھی ان سے انسان ہونے کے ناطے کیونکہ انسانی نیچر کیا ہے کہ وہ تبدیلی کو یا کسی بھی چیز کے چینج کو جلدی نہیں قبول کرتا. اور بسا اوقات ایک بہت بڑا کراؤڈ, آپ دیکھیے کہ 40,000 کے مجمع کی بات آتی, آج کے دور میں بھی اگر 40,000 کے مجمع کو کوئی میسج پہنچانا ہو تو آپ سوچئے کہ کتنا مشکل ہے. کہاں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کوئی مائکرو فون تھا نہ کوئی اور, ون ٹو ون بیس پہ بات آگے جاتی تھی. تو اس صورت میں آپ خود سوچیں کہ اگر ہم اسپیکر پہ بھی بولتے ہیں تو آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے میں کتنی دیر لگتی, اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ بات آگے پہنچا دو اور وہ آگے سے آگے سے آگے پہنچا دیں, تو کچھ لوگ تو ڈائریکٹ آپ سے سنتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ذریعے سنتے تھے. کیونکہ اسی لیے نماز میں یہ نہیں اسپیکر نہیں ہوتا تھا, بہت پیچھے کا کراؤڈ پوری طرح قرات نہیں سن سکتا تھا, لیکن تکبیریں ہوتی تھیں. کیسے, ایک نے اللہ اکبر کہا تو پیچھے چند صفوں کے بعد ایک اور نے اللہ اکبر کہا, اور پیچھے پھر چند صفوں کے بعد پھر اسی طرح, حتیٰ کہ علم کے مجمع جو ہوتے تھے وہ بھی اسی کی طرح ہوتے تھے کہ ایک شخص بات بولتا تھا پھر اس بات کو آگے دہرایا جاتا, اس کو آگے اس کو آگے, اور اس طرح ایک ہی بات آخر تک پہنچ جاتی تھی اور لوگ لکھ بھی رہے ہوتے تھے. لکھنے کے بعد جب استاد اٹھ جاتا تھا تو بعد میں آپس میں کمپیئر کرتے تھے کہ کہیں کوئی چیز کمی بیشی تو نہیں ہوئی یا چھوٹ تو نہیں گئی. تو آپ خود سوچیں کہ اتنے مشکل اور کٹھن حالات میں یہ سب کچھ ترتیب پایا یا ہمارے پاس پہنچا, اور یہ سب انسانی کوششیں ہیں, انسانوں کے ہاتھوں میں آئیں. اور آپ بھی جب اپنے بچوں کی تربیت کریں یا کچھ انسانوں کی تربیت کا کام آپ کو ملے تو کبھی ان سے ناراض نہ ہوں, ایسی ناراضگی اختیار نہ کریں. یعنی ایک ناراضگی ہے کہ انسان کے موڈ بدلتے رہتے ہیں, وہ الگ بات ہے, کوئی چیز ناگوار گزرتی ہو کچھ, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اندر آئے ہیں, یہ بالکل ایک نیچرل بات ہے, ہیومن نیچر ہے کہ کسی بھی شخص کی ناپسندیدہ بات آپ کو تکلیف دے گی, اس کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کہ آج اگر ایک بات نہیں مانی اس کا مطلب تو کبھی بھی نہیں مانیں گے. نہیں, اگر آج ایک نہیں مانی ہو سکتا ہے کل مان لیں, پرسوں مان لیں, پھر مان لیں گے. بسا اوقات انسان ایک کام کرتے کرتے پھر بیٹھ جاتا ہے, پھر اس کو اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر چل پڑتا. اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب تک یہ چار کام نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. مشینوں کو چلانا آسان ہوتا ہے, ان میں بھی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, پرزے بدلنے پڑتے ہیں, ان کو بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. تو انسان تو پھر انسان ہے, اس کی سوچ مزاج اور اس کے بیچارے کے اندر ایک قلب نام کی چیز ہے جو الٹ پلٹ ہوتی رہتی. آج دل ادھر کو پلٹا ہوا, کل ادھر پلٹ گیا, پھر ادھر پھر ادھر, یہی ہمارا امتحان ہے. اور اسی الٹ پلٹ میں خاتمہ خیر اور ایمان پر ہو جائے یہی کامیابی, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اسی لیے کیا کہا, لا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو پاک مت کہو, مت کہو ہم بہت نیک لوگ ہیں. سب ہیومن, اور انسان بھولنے والی چیز ہے, کمزور چیز ہے. تو کمزوریوں سے دوسروں کی درگزر کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کے خیر سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. لیکن اگر کسی کی چھوٹی سی بات کو پکڑ کر آپ ہر چیز کو الٹ دیں گے تو اس سے نقصان ہی نقصان ہوگا. تو زندگی میں اگر آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے تو دل کو بہت بڑا کرنا ہوگا, اور وہ بڑا کب ہوگا, جب آپ انسانوں کو انسان سمجھ کر معاملہ کریں, فرشتے سمجھ کر معاملہ نہ کریں, اور غلطیوں کو اگنور کرتے چلے جائیں کہ آج غلطی ہوئی کل ٹھیک بھی ہو جائے گا, اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں. اور صحابہ کرام کی زندگی کی ایسی مثالیں بہت ساری انسان کو کیا بخشتی ہیں, وسعت اور طاقت اور ایک انکریجمنٹ. فسخ الحج الى العمرہ, حج کی نیت کو عمرہ کی نیت میں بدلنا. آپ یہاں سے نکلے تھے حج کرنے کو, رستے میں آپ کا پروگرام بدل گیا, اب کیا نیت بدل سکتے ہیں کہ نہیں, ضرورت ہے نا یہ بات جاننے کی. چلیے دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے جواب. میقات سے حج افراد یا حج قران کی نیت سے احرام باندھنے والا شخص مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے یا مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حج تمتع کرنا چاہے تو اپنی نیت بدل سکتا ہے, اور حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں تبدیل کر سکتا ہے. اگر حج قران ادا کرنے والا شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور مکہ مکرمہ لے کر آیا ہو تو وہ حج کی نیت عمرے میں تبدیل نہیں کر سکتا. ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قدمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نجعلها عمرۃ ونحل قال وكان معه الهدی فلم يستطع ان یجعلها عمرۃ رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی لبیک پکارتے ہوئے مکہ آئے. یہ لبیک پکارنے کا لفظ کہاں ہے؟ محلین، احل یحل احلال، اسی سے لفظ ہلال ہے. حلہ کا مطلب ہوتا ہے زور سے آواز نکالنا، کیونکہ چاند دیکھ کر بھی ہلال ہم کیا کہتے ہیں، او چاند نظر آ گیا، ہر شخص نعرے لگا رہا ہوتا ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں اور حلال ہو جائیں. حلال ہو جائیں سے مراد کیا ہے؟ ذبح ہو جائیں، یہی مطلب ہے، یعنی احرام کھول دیں. جی، راوی کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کا جانور تھا جو آپ مدینہ سے اپنے ساتھ لائے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج قران کو عمرہ میں نہ بدل سکے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. میقات سے عمرہ کی نیت سے احرام باندھنے والے شخص کا عمرہ کی نیت کو حج کی نیت میں بدلنا سنت سے ثابت نہیں. یعنی حج کی نیت کو تو عمرے سے بدل سکتے ہیں، لیکن عمرے کی نیت کو حج سے بدلنا سنت سے ثابت نہیں. اب احرام کے چند مسائل. احکام الاحرام. عمرہ یا حج کے لیے احرام باندھنا فرض ہے. احرام کے لباس میں تیبند، چادر اور ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے تک ہوں شامل ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما فی حدیث له عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعَلَيْنِ فَإِن لَمْ يَجِدْ نَعَلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تہبند، چادر اور جوتوں میں احرام باندھنا چاہیے. یعنی احرام کے لباس کیا ہے؟ تہبند، چادر. تہبند کیا ہوتا ہے؟ ازار، نیچے کا لباس، اور چادر جو قمیض کی بجائے کھلا کپڑا اوپر ڈالا جاتا ہے، اور جوتے بھی جن میں ٹخنے ننگے ہوں. اگر جوتے نہ ہوں یعنی چپل نہ ہو تو موزے پہن لو، لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو. اگر جوتے نہ ہوں یعنی چپل نہ ہو تو موزے پہن لو، لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو. یعنی تھک جرابیں یا لیدر کے ایسے شوز جو اوپر تک آ جاتے ہیں، لیدر ساکس ہوتی ہیں نا، تو ان کو کیا کریں؟ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، یہ شرط ہے. اگر محرم، اب یہ محرم نہیں پڑھنا آپ نے، یہ محرم ہے. اگر محرم کو احرام، احرام بھی نہیں کہنا، اگر محرم کو احرام باندھنے کے لیے تہبند نہ مل سکے تو پائجامہ استعمال کر سکتا ہے. یعنی کپڑا ہی نہیں ہے، اس تہبند نہیں ہے. اور اگر ٹخنوں سے نیچے تک کا جوتا نہ ملے تو عام جوتا بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی مجبوری میں. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجد نعلین فلیلبس خفین ومن لم یجد ازارا فلیلبس سراویلا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے احرام کے لیے جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے، اور جسے تیبند نہ ملے وہ پائجامہ پہن لے. اسے مسلم نے روایت کیا. بسا اوقات کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص بیمار ہو سکتا ہے یا مجبور ہو سکتا ہے. یہ رخصت کیوں ہے؟ اس لیے ہے، یعنی ایک تو پہلے اصول بتا دیا گیا کہ ایسا کرنا ہے، لیکن جیسے مثلا رمضان کے روزوں بتا دیے گئے کہ فرض ہیں، پھر بعد میں کیا کہا جو بیمار ہے اور جو سفر پہ ہے وہ بعد میں رکھ لے. اسی طرح باقی احکام بھی. تو یہاں بھی ایک تو اصول دے دیا گیا کہ یہ فرض ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہے نہیں تو کیا وہ حج نہ کرے؟ اچھا آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ ہے نہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز نہ ہو کسی کے پاس؟ جی ہاں، بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں، ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، مزید نئی چیز کوئی ملتی نہیں. بعض اوقات انسان سفر میں ہوتا ہے، اچانک پروگرام بن جاتا ہے، لیکن احرام کی چادریں کہاں سے لے، کوئی خریدنے کی جگہ نہیں، تو پھر کیا انسان عمرہ نہ کرے؟ کر لے، اگر نہیں تو پھر جس لباس میں ہے اس میں بھی جا سکتا ہے. اگر محرم بھول کر یا لا علمی میں سلے ہوئے کپڑے پہن لے، یا سر کپڑے سے ڈھانک لے، یا خوشبو استعمال کر لے، یا ناخن نوچ لے، بعض لوگوں کو ناخن کھانے کی عادت ہوتی، یا بال اکھاڑ لے یعنی جان بوجھ کے، تو اس پر کوئی فدیہ یا دم نہیں. یہ کب؟ بھول کر یا لا علمی میں. یہ بالکل ایسے جیسے روزے میں آپ بھول کر کچھ کھا بیٹھے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا. ہاں جان کے کھائیں تو ٹوٹ جائے گا. تو اسی طرح احرام میں بھول کے ایسا کوئی کام کر لے تو اس پر معافی ہے. البتہ یاد آتے ہی یا علم ہوتے ہی اس کام سے رک جانا ضروری ہے. یہ نہیں کہ کہیں کہ اچھا آدھا کر لیا تو ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ لیں دوسرے بھی چلو اب مکمل کر لیں، یا آپ نے بھول کے روزے میں پانی پی لیا تو آپ کو اب آدھا پی لیا تو پورا ہی کر لیں، ایسا نہیں. ان یعلا رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل وهو بالجعرانۃ وانا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مقطعات یعنی جبۃ وهو متدمخ بالخلوق فقال اني احرمت بالعمرۃ وعلی هذا وانا متدمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك قال انزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حضرت یالا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ جیرانہ میں تھے تو ایک آدمی حاضر خدمت ہوا اور میں اس وقت آپ کے پاس موجود تھا. وہ سائل یعنی سوال کرنے والا جبہ پہنے ہوئے تھا، جبہ کوٹ کی طرح ہوتا ہے، اور اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی. اس نے عرض کیا میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میں نے یہ جبہ پہن رکھا ہے جس پر خوشبو لگی. آپ نے اس سے دریافت فرمایا اگر تم حج کرنا چاہتے تو حج میں کیا کرتے؟ اس نے عرض کیا میں یہ کپڑے اتار ڈالتا اور خوشبو دھو ڈالتا. آپ نے فرمایا جو کچھ حج میں کرتے ہو وہی عمرے میں کرو، یعنی دونوں کا احرام ایک جیسا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حالت حیض یا نفاس میں عمرہ یا حج کے لیے آنے والی خواتین کو بھی میقات سے احرام باندھنا چاہیے، نیت کر لینی چاہیے. اگر بیماری کا خوف نہ ہو تو حیض یا نفاس والی خواتین کو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، لیکن اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہانے کے بغیر بھی احرام باندھا جا سکتا ہے. خواتین کا احرام وہی لباس ہے جو وہ عام زندگی میں استعمال کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی الگ لباس بنانا سنت سے ثابت نہیں. ضرورت کے تحت تو ہو سکتا ہے، جیسے ایک گروپ میں جیسے کچھ لوگ کر رہے ہیں ایک ہی رنگ کا پہن لے، یا ایک خاص سٹائل میں کہ ایک یونیفارم کے طور پر، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن لازم نہیں اور کوئی سنت سے ثابت نہیں کہ یہ ضروری ہے. جیسے مردوں کے لیے ڈفرنٹ ڈریس ہے، عورتوں کے لیے نہیں. احرام باندھتے وقت خواتین کا سر کے بالوں کو باندھنا یا بال باندھنے کے لیے خصوصی کپڑا سلوانا سنت سے ثابت نہیں. احرام کے لیے رنگدار کپڑوں کا استعمال جائز ہے لیکن سفید کپڑوں کا استعمال مستحب ہے. اور خواتین تو سفید نہ ہی پہنے تو افضل ہے، اس لیے کہ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اتنا باریک بھی ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے جس سے پورے اعضاء مکمل طور پہ جھلک رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ڈریس جس میں سارے جسم کے اعضاء جھلک رہے ہوں اور انڈر گارمنٹس نظر آ رہے ہوں، اس میں طواف یا عمرہ کرنا وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے. ہاں اگر آپ سفید پہننا چاہیں تو ایسا پہنے کہ جس سے پھر جسم یا بال نظر نہ آئیں.